کہ گناہ کا اعتراف کرے، یہ اعتراف کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوا خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، ملخبط ہو گیا، یعنی خلط ملط کرنا کسی چیز کو، اور جو چیز خلط ملط ہو جائے اس کو کہتے ہیں ملخبط، مفعول کا صیغہ ہے یہ. گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، یعنی گڈ وڈ اور گڈ وڈ ہو گئی چیز ہے. اب اس کا کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. فرمایا عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا. اور یہ امید کیسے پیدا ہوئی؟ اس کے اعمال تو خلط ملط ہیں، پتہ نہیں نیکیاں زیادہ ہیں گناہ زیادہ ہیں، دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن توبہ اس لیے قبول ہوئی کہ اعتراف، اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اللہ کو یہ بات پسند آ گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. یہ بھی شرط ہے کہ گناہوں کا اعتراف کیا جائے. اور یہ بھی شرط ہے تیسری کہ ندامت کا اظہار کیا جائے. آدمی نادم ہو، پشیمان ہو، شرمندہ ہو. اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جسے ابن حبان نے بھی نقل کیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الندم توبہ، الندم توبہ. توبہ کیا ہے؟ ندامت کا نام ہے، ندامت کا نام توبہ ہے. آدمی نادم ہو جائے اپنے کیے پہ، یہ بھی توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس گناہ یا جن گناہوں کو کر رہا ہے ان کو فوراً ترک کر دے، چھوڑ دے، یہ بھی گناہ کی شرط ہے. اگر گناہ کو نہیں چھوڑا توبہ قابل قبول نہیں ہے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ نزع کے عالم سے پہلے توبہ کر لے. کیونکہ ترمذی کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرے کی آواز حلق سے نہ نکلے اس وقت توبہ آدمی کی اللہ قبول کرتا ہے. جب روح قبض ہونی شروع ہو جائے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اور چھٹی نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے توبہ کر لی جائے. من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جس کسی نے توبہ کر لی اس کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. اور ساتویں توبہ شرط یہ ہے توبہ کی کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کے بعد استقامت ہو. اس لیے گناہوں کو جب یہ چھوڑے گا تکلیف ہوگی، اس لیے گناہوں کے کرتے ہوئے زندگی گزر گئی، فطال علیہم الامد، طویل عرصہ گزر گیا فلمیں دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، حرام کاریاں کرتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، یتیموں کا مال کھاتے ہوئے، والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے، لوگوں پہ ظلم کرتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے زمانہ گزر گیا، طبیعت عادی ہو گئی ہے گناہوں کی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اب جب گناہ چھوڑے تکلیف ہوئی، شیطان نے آ کے کہا کہ کوئی بات نہیں کر لو، اور نفس کی طرف سے وسوسے، تو فرمایا کہ استقامت سے ڈٹے رہو، دوبارہ اس گناہ کے قریب مت جاؤ. استقامت، توبہ کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی، یہ ہے اصل چیز. ہر عمل کے لیے استقامت کا ہونا بڑا ضروری ہے. اللہ نے یہ حکم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے، فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا. سورہ ہود میں یہ حکم ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی استقامت سے ڈٹے رہیں، ومن تاب معک، جس نے توبہ کی اسے بھی چاہیے کہ استقامت سے اپنے موقف پہ برقرار رہیں. توبہ کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ آدمی استقامت سے ڈٹا رہے، دوبارہ گناہوں کے اور گناہوں کے معاشرے اور ماحول کے, اور ان لوگوں کے قریب بھی مت جائے کہ جو گناہ کرتے ہیں. اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ توبہ کے بعد اپنی اصلاح کی کوشش کریں. ارشاد فرمایا اللہ نے, من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ واصلح, یہ ہے واصلح کہ توبہ کے بعد اپنی اصلاح کرو, یہ بھی توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. اور نویں شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والا شرک نہ کر رہا, اگر شرک ہو رہا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے, حضرت انس اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی, یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. یہ طویل حدیث ہے, اس میں آخر میں چل کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ, کہ ابن آدم تم مجھ سے مغفرت مانگو, معافی مانگو, میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں گا. اور اے ابن آدم, اگر تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کی جو وسعت ہے یہ بھی بھر جائے, اتنے گناہ ہو جائیں اور ان گناہوں میں شرک نہ ہو, لا تشرک بی شیئا, شرک نہ ہو, تو پھر یہ ہوگا کہ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً, میں بھی زمین و آسمان کے درمیان کی وسعت کے برابر مغفرت لے کے تجھے ملوں گا. اور یا قراب کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کی جتنی وسعت ہے, قراب الارض زمین جتنی ہے, اس زمین کی جتنی وسعت ہے, بقراب الارض فرمایا اس زمین کی جو وسعت ہے اس کے برابر بھی اگر تم گناہ لے کے آؤ گے, ان گناہوں میں شرک نہیں ہوگا, تو میں تمہیں زمین کی اس وسعت کے برابر مغفرت لے کے ملوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ شرک کی وجہ سے بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور دسویں شرط توبہ کی یہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس جگہ کو اور ان لوگوں کو چھوڑ دے جہاں وہ پہلے رہتا تھا, جن لوگوں کے ساتھ رہتا تھا, جہاں وہ رہتا تھا, جس معاشرے میں رہتا تھا, وہاں وہ بہت زیادہ گناہ کرتا تھا. اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑ دے, اس ماحول کو چھوڑ دے جس ماحول کی وجہ سے اس نے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی. اس ضمن میں ہمارے سامنے وہ متفق علیہ حدیث ہے جس کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس آدمی کا ذکر کیا ہے جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میرے لیے توبہ کی گنجائش ہو تو میں توبہ کروں اور اللہ سے معافی مانگوں. لوگوں سے پوچھا, لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک شخص ہے صاحب علم, اس کے پاس جاؤ, وہ تمہیں سیدھا راستہ بتا سکتا ہے اور توبہ کے بارے میں تمہیں وہ تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے. تو یہ آدمی اس صاحب علم کے پاس گیا اور اس کے سامنے جب اس نے اپنی کہانی سنائی اسے, اور جب اس نے یہ کہا کہ میں نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے, تو 99 آدمی کو قتل کا نام سنتے ہی اس شخص نے اس سے کہا, اس گناہگار سے, اس قاتل سے, کہ تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی, 99 آدمی کو قتل کر, معمولی کام. اس نے غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا کہ 100 برابر ہو جائے. لیکن چونکہ اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی کہ توبہ کرنی ہے, اور میں نے جتنے قتل کیے ہیں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے, جرم ہوا ہے, نافرمانی ہوئی ہے, دل میں ایک تڑپ تھی. پھر لوگوں سے پوچھا, لوگوں نے پھر بتایا کہ فلاں جگہ ایک آدمی, یہ دوسری مرتبہ, اور دوسرے اس صاحب علم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے لیے مغفرت بھی ہے, توبہ کی گنجائش بھی ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انطلق الى ارض کذا وکذا فان بها اناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. کہ شرط یہ ہے کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ, اس شہر میں اور اس محلے اور اس جگہ ایسے اللہ والے رہتے ہیں جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اہل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں, ان کے پاس جاؤ. ولا ترجع الى ارضك, اور اپنے وطن اور اپنے گھر اور اپنے محلے اور اپنے شہر کی طرف واپس مت آنا. فانها ارض سوء, یہ بری زمین ہے. تو یہ بھی شرط ہے کہ برائی کے ماحول کو چھوڑ دو, جن دوستوں کی وجہ سے تم گناہ کرتے ہو ان دوستوں کو چھوڑ دو, ان دوستوں کی سوسائٹی کو چھوڑ دو, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو, جن دوستوں کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہوتی ہے, بلکہ اگر بیوی اور بچوں کی وجہ سے نماز قضا ہوتی ہے ان کو بھی چھوڑ دو اللہ کی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اذان کی آواز آپ سنتے تھے تو فوراً اٹھ کے مسجد کی طرف چلے جائے کرتے. برائی کے ماحول کو چھوڑو, اچھے لوگوں کے پاس جاؤ, دیندار لوگوں کے پاس اٹھو بیٹھو, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے تمہارے اندر نیکی کی رغبت پیدا ہوگی. قرآن نے کیا کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. جو اچھے لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ دوستی رکھو, ان کے ساتھ تعلقات رکھو, یہ تعلق تمہیں گناہوں سے بچائے گا. اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھو گے تو گناہوں سے بچتے رہو گے, اور اگر بروں کے ساتھ رہو گے, جس طرح اچھی صحبت اور اچھے ماحول کی مثال اور بری صحبت اور برے ماحول کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر بیچنے والے اور عطر کی دکان اور لوہار کی بچی, لوہار کی جو بھٹی ہے اس کی دی ہے, کہ اگر عطر بیچنے والوں سے عطر خریدو بھی نہیں, لیکن اس کے قریب سے گزرنے سے, یا اگر وہ تمہارے قریب سے گزر جائے تو کچھ دیر کے لیے تمہارے ذہن میں اور تمہارے دل و دماغ کو معطر کر دے گا. اور جو برتنوں کی جو بھٹیاں ہوتی ہیں, اگر وہاں سے برتن مت خریدو لیکن قریب سے گزر جاؤ تو اس کا ماحول تمہیں کچھ دیر کے لیے تکلیف دے گا. بری صحبت اور اچھی صحبت, یہ بھی شرط ہے توبہ کی شرائط میں سے. لیکن یہ شرائط جتنی بھی بیان ہوئی ہیں ان کا تعلق ان اعمال سے ہے جو اعمال اللہ کے متعلق ہو. آدمی نے گناہ کیے ہوں, اللہ کی نافرمانی کی ہو, اللہ کی حدوں کو توڑا ہو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہو, اس صورت میں یہ شرطیں تھیں, 9 کے قریب یا 10 کے قریب یہ شرطیں تھیں جو بیان ہوئی ہیں. لیکن اگر اس آدمی سے کبیرہ گناہ ایسا ہوا ہے جس کا تعلق کسی انسان سے ہے, کسی آدمی کا مال دبایا ہے, رشوت لی ہے, دھوکہ دیا ہے, اس کو مارا پیٹا ہے, اس کو گالی دی ہے, اس کی غیبت کی ہے, اس پہ بہتان لگایا ہے, اس گناہ کا تعلق اگر کسی آدمی سے ہو, رشوت لی ہے, جبرن کسی کا مال دبایا ہے, چوری کی ہے, دھوکہ دیا ہے, یہ وہ گناہ ہے جن کا تعلق آدمی سے ہے, انسان سے ہے. اب یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک یہ آدمی تمہیں معاف نہ کرے جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے. وہ 10 شرطیں پوری کی پوری موجود ہوں گی, ان کے ساتھ یہ 11ویں شرط لگے گی اگر اس گناہ کا تعلق اس انسان سے ہے. جب تک یہ آدمی معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا. شہید کا کتنا بلند مقام ہے, شہید کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن کسی کا قرض یا کسی کا حق اللہ اس کو معاف نہیں کرتا, اس کو سزا ملے گی, اس کے بعد جنت میں لایا جائے. تو پھر کسی اور کے لیے کیا گنجائش؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشوت ایک شخص نے زندگی بھر لی ہے, اس کا تعلق محکمہ ہے, چھوڑ دیجئے, اس نے زندگی بھر رشوت لی, کوئی ایک محکمہ ہو تو نام لے نا, مشہور تو ہیں لیکن بہرحال, کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں رشوت نہیں لی جاتی, رشوت نہیں دی جاتی؟ راشی والمرتشی کلاہما فی النار لکھا ہوا ہوتا ہے, کرسی کے پیچھے اوپر لکھا ہوا آتا ہے, نیچے کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی رشوت لیتا ہے. اب ایک آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ جتنا مال اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے, لوٹا ہے, اس مال کو جن جن سے لیا ہے ان تک پہنچائے. جن کا ہے اگر وہ مر گیا ہے, اس کے جو وارث ہیں ان تک پہنچائے. وارث نہیں ملتے تو پھر اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اس آدمی کی طرف سے جس کا مال اس نے ہڑپ کیا ہے اور جبرن یا ظلمن یا رشوت یا کسی بھی طریقے سے لیا ہے, اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے, سارا مال خرچ کر دے, چھوڑ دے. اور اگر اس گناہ کا تعلق اس آدمی سے ہو اور اس آدمی تک پہنچنا مشکل ہو, معافی مانگنی مشکل ہو, یا اس آدمی کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے, تو فرمایا کہ اب اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا ہمیشہ کرتے رہو, اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا ہمیشہ کرتے رہو, کیونکہ یہ اس کا تم پہ حق ہے, تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو کسی آدمی کا حق جب تک وہ آدمی معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا. یہ توبہ کی شرطیں تھیں, ان تمام شرطوں کا توبہ کرتے ہوئے موجود ہونا بہت ضروری ہے. توبہ کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. کچھ ایسے جملے ہیں, کچھ ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, اور کچھ طریقے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ما من رجل یذنب ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی ثم یستغفر اللہ الا غفر اللہ له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی سے گناہ ہو جائیں اور وہ گناہوں کے بعد توبہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ پاک صاف ہو جائے, یعنی استنجا اور وضو کرے, اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے. اس کی دل میں یہ نیت کرے کہ یہ ہے صلاۃ توبہ, یہ دو رکعت توبہ کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں, صلاۃ توبہ دل میں یہ نیت کرے, اور دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد جو کہ عام نفل ہوتے ہیں, عام نوافل کی طرح یہ دو رکعت ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر وہ فارغ ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اللہ سے مغفرت طلب کرے. یہ کہہ کر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کی تلاوت کی کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے. استغفار کی جتنی دعائیں ہیں سب کی یہ سردار ہے. شداد ابن اوس اس حدیث کے راوی ہیں, اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو جو آدمی پڑھے, من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. اس دعا کو جو آدمی شام کے وقت پڑھ لے یا رات کے وقت پڑھ لے, یقین کے ساتھ صدق اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں اسے, یقین کے ساتھ, موقن بہا, یقین کے ساتھ پڑھیں, صدق اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں. صبح ہونے سے پہلے اگر وہ مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے, اور اگر صبح کو پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے. وہ دعا ہے سید الاستغفار. ارشاد فرمائے وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. یہ بڑی مختصر سی دعا ہے, اور حسب وعدہ ہم آج دعائے سید الاستغفار کو اور باقی دعاؤں کو بڑی تعداد میں تیار نہیں کر سکے. اگلے درس کی نشست میں انشاءاللہ یہ دعائے سید الاستغفار جو ہے یہ, اور اس کے ساتھ وہ دعائیں کہ جو دعائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ہمیں سکھائی ہیں, ہماری کوشش ہوگی اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ ان دعاؤں کو بڑی تعداد میں ان کی فوٹو اسٹیٹ کر کے تمام ساتھیوں میں تقسیم کریں تاکہ ان تمام دعاؤں کو ہم یاد کر لیں, اور صبح و شام ہم کم از کم 100 مرتبہ ان استغفار کی دعاؤں کو پڑھیں جن کے پڑھنے کا حکم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو توبہ کی شرائط اور توبہ کا طریقہ اور توبہ کا حکم یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے سمجھا. اس توبہ کے جو فوائد ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد, اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے اس توبہ کرنے والے کو, اور وہ دعائیں کہ جو دعائیں عموماً نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے تھے اور جن کے پڑھنے کا حکم انہوں نے امت کو دیا ہے, ان چیزوں کو اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اگرچہ آج یہ ارادہ تھا کہ توبہ اور استغفار کا جو مفہوم ہے اور جو درس ہے وہ آج ختم ہو جاتا, لیکن جو ہمارا عام طور پہ وقت تھا اس سے وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے, اور ہم نے گزشتہ چند ہفتوں سے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارا جو یہ درس کا وقت ہے یہ 1 گھنٹے سے زائد نہ ہونے پائے, کیونکہ جو محدود وقت ہے اور جو مناسب وقت ہے جو کہ کفایت کرتا ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو آج اگرچہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, لیکن انشاءاللہ آئندہ پوری کوشش ہوگی کہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہ ہونے پائے, اور بہرحال جو کچھ بھی ہوا اور جو وقت بھی گزرا وہ اللہ کے ذکر میں گزرا. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور توبہ اور استغفار کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تک ہم لوگوں سے جتنی کوتاہیاں اور گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پہ ندامت کا اظہار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں اور تمام گناہوں سے توبہ کریں, اور اللہ تعالی ہمیں جو ہماری زندگی کے شب و روز اور ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کی نافرمانی سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اور گناہوں سے دور رہیں. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد, سورہ نوح جس کی تفسیر کا آغاز ہوا تھا, اور اس سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں استغفار کا ذکر تھا, اور وہیں سے توبہ اور استغفار کے فضائل بیان کرنے شروع کیے گئے تھے. تاکہ یہ مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے کہ توبہ اور استغفار کا مفہوم کیا ہے، اور کس طریقے پہ توبہ کی جاتی ہے، اور کس طریقے پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے یا مغفرت طلب کی جاتی ہے. اس سلسلے میں گزشتہ 3 ہفتے مسلسل اور 3 درس مسلسل اسی توبہ اور استغفار کے بارے میں ہو چکے ہیں. آج یہ 4th درس ہے، اور آج ہم آغاز کرتے ہیں توبہ اور استغفار کے فوائد کا، کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس توبہ اور استغفار کرنے سے کیا کیا فائدے اس انسان کو دنیا میں اور آخرت میں حاصل ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ جو کہ بڑا معروف فائدہ ہے اور اکثر اسی نیت سے توبہ کی جاتی ہے اور مغفرت بھی طلب کی جاتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے جو توبہ انسان کرتا ہے اس انسان کے جتنے گناہ ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ شورہ میں بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی ہے جو کہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور جتنے گناہ ہیں ان سب کو یعفو معاف کر دیتا ہے. تو سب سے بڑا فائدہ توبہ کا یہ ہوتا ہے کہ اس توبہ کی وجہ سے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، جتنی سیئات اور جتنے گناہ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیان کیا کہ جہاں تک مغفرت اور معافی کا تعلق ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے. اور خاص طور پہ ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ وہ تو اس بات کو اپنا عقیدہ بنا لیں اور اس بات کو یقین کے ساتھ سمجھ لیں کہ توبہ معاف کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ جو توبہ معاف آپ کے قبول کرے، اور نہ ہی کوئی ایسی دوسری ذات ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے. اس چیز کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے بیان کیا گیا کہ گزشتہ قوموں میں اور امتوں میں بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی خدمت میں اپنے چڑھاوے اور نذرانے اور قربانیاں پیش کیں اور ان کے نام پہ اگر ہم نے اپنا پیسہ خرچ کیا تو یہ ہمیں، یہ جو ہمارا عمل ہے اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیوں یہ کام کرتے ہو، یہ عبادت کرتے ہو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم صرف اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ذرا اللہ کے قریب کر دے، ہمارے لیے وسیلہ بنے، اس لیے ہم ان کا وسیلہ تلاش کرتے تھے اور ان کے وسیلے کو ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ جب انسان رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، گناہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی اور معاف نہیں کر سکتا، اللہ ہی وہ ہے جو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور پھر اس توبہ کا ایک جو بڑا عظیم فائدہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ گناہ کرنے کے بعد بشرطے کہ وہ صدق دل اور اخلاص سے کی جائے. تو گناہ کرنے کے بعد جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کے بعد اس کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہوتی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس آدمی نے گناہوں سے توبہ کی, اخلاص کے ساتھ توبہ کی, التائب من الذنب, گناہوں سے توبہ کرنے والا اخلاص کے ساتھ, کمل لا ذنب لہ, گویا کہ اس سے کبھی گناہ ہی نہیں ہوا تھا, کیونکہ گزشتہ جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اسی لیے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی آدمی نے پوچھا کہ میں استغفار زیادہ پڑھوں یا اللہ کی تسبیح اور تحمید زیادہ پڑھا کروں اور اس کو بیان کیا کروں. تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کپڑا میلا اور کچیلا ہوتا ہے اس کو پہلے صابن سے دھویا جاتا ہے, میلے کپڑے پہ عطر نہیں لگایا جاتا. تو پہلے اس کپڑے کو صاف کرو اور جب وہ صاف ہو جائے تو پھر اس پہ عطر لگاؤ. میں کہ پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرو, اور گناہوں سے صاف ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے سامنے رجوع کرو, توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو. جب تمہارے گناہ دھل جائیں, اللہ معاف کر دے, ان کو مٹا دے, ختم کر دے, تو تمہارا دامن اب اجلا ہو جائے گا, صاف ستھرا ہو جائے گا. اب اس دامن پہ اگر عطر لگانی ہے اللہ کے نام کی اور وہ نور اپنے جسم اور اپنے دل میں بٹھانا ہے, تو اب یہ چیز جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کی تسبیح پڑھو اور اس کی تحمید بیان کرو. مگر پہلے ضروری ہے کہ گناہوں کے معاملے میں اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب معاملہ ہے, خاص طور پہ اس امت کے ساتھ, کہ جب کوئی شخص اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے استغفار کر کے اور توبہ کر کے, تو اب جو گناہ اس سے پہلے ہو چکے ہیں, جن گناہوں پہ یہ نادم ہے اور جن گناہوں کے معاملے میں اللہ سے یہ معافی مانگ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے, ارشاد فرمایا قرآن میں سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان وہ شان ہے کہ جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اس کے حضور حاضری دیتا ہے, وہ روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے اور اپنے سابقہ جتنے گناہ ہیں سب سے معافی مانگتا ہے, تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اخلاص کے ساتھ اور ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی, تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. یہاں اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کہ توبہ کے ساتھ یہ شخص اچھے عمل بھی شروع کر دے. یہ نہ ہو کہ توبہ کرنے کے بعد اچھے اعمال نہ ہو اور دوبارہ اس گناہ کی طرف انسان راغب ہو جائے. اور میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا آپ کو کہ جو شرطیں توبہ اور استغفار کے لیے ہیں, ان میں ایک بڑی اہم شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کی نمازیں قضا ہوتی ہیں اور آپ کا اکثر وقت اور زیادہ وقت وی سی آر دیکھتے ہوئے گزرتا ہے اور نئے ماڈل کے وی سی آر اور ٹی وی آپ خریدتے ہیں اور 26-26 انچ کے رنگین ٹی وی آپ خریدتے ہیں اور آپ کی نظر اشتہارات پہ ہوتی ہے کہ کون سا ماڈل اچھا ہے, جن لوگوں کے ساتھ رہ کر جس بلڈنگ اور جس کمرے میں رہ کر ہما تن آپ کی سوچ آپ کا فکر صرف فلموں کشتیوں کی کیفیت پر ہی رہتا ہے, تو جب تک اس ماحول کو آپ نہیں چھوڑیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی, دونوں باتیں نہیں ہوتی, ایک بات ہوگی, یا شیطان کو خوش کرو یا رحمان کو خوش کرو. شیطان کو خوش کرو گے تو رحمان ناراض ہو جائے گا, اور رحمان کو خوش کرو گے تو شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا. جب تک ان دوستوں کو آپ نہیں چھوڑیں گے, اس ماحول کو نہیں چھوڑیں گے جس ماحول میں رہ کر آپ اس گناہ کے عادی ہو گئے ہیں, اس وقت نہ آپ کی نمازیں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ آپ کا درود شریف پڑھنا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے, نہ دینی کیسٹ سننا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ دینی کتابیں پڑھنا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ جمعے کی نماز پڑھنی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. تو میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا تھا کہ جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے, 99 آدمیوں کا قاتل جب توبہ کرنے کے لیے آتا ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ توبہ تو تمہاری اللہ قبول کرے گا, مگر شرط یہ ہے کہ جس برے ماحول میں تم رہتے ہو اس ماحول کو تم چھوڑ دو. اس ماحول کو چھوڑ دو، ان دوستوں کو جو بظاہر تمہارے دوست ہیں حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں، ان کو چھوڑ دو. توبہ جب تم کرو تو اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ تم گزشتہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ گناہ کرتے تھے، اب یہ کوشش کرو کہ تم سے نیکیاں ہوں، اچھے کام ہوں. یہ شرط ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اب جب تم نے توبہ کر لی اور اس کے بعد اچھے عمل تم نے شروع کر دیے، تو اب اللہ کے ہاں تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ تمہارا اللہ تعالیٰ کس طریقے پہ اکرام کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ اب یہ کرتا ہے. کس صورت میں؟ جب تم نے توبہ کر لی اور تم نے اچھے عمل کرنے شروع کر دیے، برائیوں کو چھوڑ دیا، جو وقت کسی اور جگہ تمہارا ضائع ہوتا تھا اس کو اللہ کی کتاب کی تلاوت میں تم نے استعمال کرنا شروع کیا، اللہ کے ذکر میں استعمال کرنا شروع کیا، استغفار پڑھتے ہوئے اسے استعمال کرنا شروع کیا، درود شریف پڑھتے ہوئے استعمال کرنا شروع کیا، کسی مسلمان بھائی کی خدمت، اس کی مدد اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اسے استعمال کیا، تو فرمایا کہ اب یہ ہے کہ تمہارے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، تم نے اچھے عمل شروع کیے، اب اللہ کی طرف سے اکرام کیا ہے وہ سن لو. وہ یہ ہے کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ، يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ. جو تم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، جن پہ تم نادم تھے، جن کے بارے میں تم اللہ سے توبہ کر رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، جتنے گناہ ہیں ان کو اللہ معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. قرآن کی آیت ہے یہ، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ، جتنے گناہ ہیں ان سب کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اب اس سے بڑھ کر اور اللہ کی شان غفاری کیا ہو سکتی ہے کہ جتنے گناہ انسان نے آج تک کیے ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل کرنے کو تیار ہے، پھر بھی کوئی شخص توبہ نہ کرے، پھر بھی کوئی شخص اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار نہ کرے، تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اور یہ جو توبہ اور استغفار ہے، اس کے جو بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے کچھ فائدے وہ ہیں کہ جو ظاہری طور پہ انسان کو نظر بھی آ جاتے ہیں، اور ان کا ذکر سورہ نوح کی ان آیات میں موجود ہیں جو آیات ہم چار ہفتے سے پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 12 تک. حضرت نوح نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو گے، توبہ کرو گے، اس سے مغفرت اور معافی مانگو گے، بخشش مانگو گے، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار اور تیز بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال دے گا اور تمہیں اولاد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اس زمین میں جگہ جگہ باغات بنائے گا اور نہریں جاری کر دے گا. یہ ظاہری چیزیں ہیں جن کا تعلق اس انسانی معاشرے کی خوشحالی اور بہبودی اور فلاح سے ہے، کہ جب یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں تو انسان خوش رہتا ہے. یہ معاشی مسائل ہیں، یہ وہ معاشی مسائل ہیں جن کے پیچھے انسان پریشان ہے، جن کی وجہ سے انسان پریشان ہے. تو فرمایا کہ اگر تم استغفار پڑھتے رہو گے، اللہ سے معافی مانگتے رہو گے، تو جو قحط اور فقر و فاقہ آنے کا ڈر ہے، اس سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا. اتنی بارش ہوگی کہ ہر جگہ زمین میں غلہ اگے گا، اور تمہارے کھانے کے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے اور تمہاری مویشیوں کے لیے وہ سب کافی ہوگا. اور اگر کوئی شخص فقر و فاقے سے ڈرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے کہ وہ استغفار پڑھے. اور جو شخص اولاد چاہتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ استغفار پڑھے. اور جو مال چاہتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ استغفار پڑھے. اور جو اپنی زمین اور اپنے معاشرے، اپنے ملک کی کامیابی اور خوشحالی چاہتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ استغفار پڑھے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے استغفار کی وصیت کی اپنی قوم کو. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے غربت اور فقر اور فاقے کی شکایت کی، تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان مسائل کو حل کر دے گا. ایک دوسرے شخص نے آ کے یہ شکایت کی اور یہ درخواست کی کہ وہ اس کی اولاد نہیں ہے، اور یہ کہا کہ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، تو آپ نے اس سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت رکھو اللہ تمہیں اولاد دے گا. ایک شخص نے آ کے قرض کی شکایت کی، بے روزگاری کی شکایت کی، تو آپ نے اس سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تم استغفار پڑھو. ایک اور شخص نے آ کے اس بات کی شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے، آپ دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ استغفار کی کثرت رکھو. اور اتفاق یہ ہوا کہ یہ سوالات یکے بعد دیگرے کیے گئے، ایک ہی محفل میں ہوئے، تو سامعین اور حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا امام، کہ اے امام وقت، یہ کیا بات ہے کہ جو شخص بھی سوالی بن کے آتا ہے آپ ہر سوالی کے سوال کے اور دعا کی درخواست کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری جتنی مشکلیں ہیں ان سب کا حل استغفار میں ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اور امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے دور میں ایک مرتبہ قحط اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز استسقاء پڑھنے کا ارادہ ہوا. حضرت عمر باہر تشریف لے گئے نماز استسقاء کے لیے، لیکن آپ نے جا کر نہ تو نماز پڑھی اور نہ دعا کی، بلکہ خود بھی استغفار پڑھتے رہے اور تمام لوگوں سے کہا کہ استغفار پڑھو، اور اس کے بعد واپس آ گئے. تو کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی اور آپ نے دعا نہیں کی بارش کے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس رسی کو کھینچ کر اور جس رسی کو ہلا کر اور جس دروازے کو پیٹ کر بارش حاصل کی جاتی ہے، اور جس چابی سے وہ دروازہ کھلتا ہے جس دروازے سے بارش ہوتی ہے، میں نے اس چابی کو آزمایا ہے، میں نے اس رسی اور اس گھنٹی کو کھینچا ہے، میں نے اس دروازے پہ دستک دی ہے، اور اب مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اور وہ جو دروازہ تھا اور وہ جو چابی تھی اور وہ جو رسی یا گھنٹی تھی، فرمایا وہ استغفار ہے. استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں. تو خوشحالی اور فراوانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بیان کیا ہے وہ توبہ ہے اور استغفار ہے، کہ آدمی استغفار کی کثرت رکھے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. اور اسی توبہ اور استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی عذاب کو بھیجنے کا بندوبست کیا جاتا ہے اور اللہ یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ اب عذاب کو بھیجا جائے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، بیماری کی شکل میں ہو، جنگ کی شکل میں ہو، قتل اور غارت گری کی شکل میں ہو، امن و امان کی صورتحال کے بگڑنے کی شکل میں ہو، ظالم حکمرانوں کے مسلط ہونے کی شکل میں ہو، یا مردوں پہ نکموں اور عورتوں کی سربراہی سے متعلق ہو، یا کوئی بھی عذاب ہو اللہ کا اور کوئی بھی آفت ہو اللہ کی، تو اللہ کے یہ جتنے عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے بعض مرتبہ بھیجتا ہے، اور بعض مرتبہ جب بندوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ نکموں اور کمینوں کو مسلط کرتا ہے، تو ان تمام حالات میں مسلمانوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ استغفار کی کثرت رکھیں. سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، سورہ انفال میں 9 سپارے کے آخر میں ارشاد فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا کسی قوم پہ جب تک وہ استغفار پڑھتے رہیں اور استغفار جہاں پڑھنے کا ذکر ہو اس سے مراد یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ زبانی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، بلکہ یہ کہ ان کا ہر عمل یہ بتائے کہ واقعی وہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہوا ہے. جس طرح اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہیں الحمدللہ الشکر للہ، یہ صرف شکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر والوں کو جس شکر کا حکم دیا ہے تو وہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے داؤد کے گھر والوں شکر کرو. تو یہاں یعنی فرمایا کہ اشکرو یا قولو الحمدللہ، فرمایا اعملوا اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد کے گھر والوں وہ عمل کرو جو عمل یہ بتائے کہ واقعی تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو. شکر صرف زبان سے نہیں ہے، عمل سے ہے. اسی طریقے پہ توبہ اور استغفار صرف زبان سے نہیں ہے، عمل سے ہے. آدمی زبان سے توبہ کرے اور استغفار طلب کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور اس کا عمل بھی یہ بتائے کہ ہاں واقعی اس نے اب گناہ چھوڑ دیے ہیں اور اب واقعی وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. اور یہ استغفار